الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شعبان یا شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج غالباً چوتھی یا پانچویں تاریخ ہے شعبان کی. شعبان کا مہینہ بہت افضلیت کا مہینہ ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے متواتر طور پر وہ شعبان کے مہینے ہی میں رکھے. شعبان رمضان المبارک کے لیے تیاری کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے اندر بھی اس مہینے کے بارے میں حضرت نے لکھا کہ گویا کہ 15 شعبان کو رمضان المبارک کا سورج وہ نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ افق کے اوپر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, اور 15 دن کے اندر پھر وہ سورج اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر بس اگلے ہی لمحے گویا کہ وہ طلوع ہو جاتا ہے. یعنی سورج ہم جانتے ہیں کہ جس وقت صبح صادق شروع ہوتی ہے تو اس کی روشنی افق پہ آہستہ 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 پھیلتی ہے اور اندھیرا تاریکی دور ہوتی ہے, اور اس کے اندر تھوڑا وقت لگتا ہے پھر کہیں جا کر کے سورج طلوع ہوتا ہے. اور جب سورج طلوع ہوتا ہے یعنی اس کی ٹپ نظر آنی شروع ہوتی ہے تو اس وقت پھر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور دن کا اجالا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے تمثیل دی کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ گویا کہ اس وقت سورج طلوع ہو گیا. تو شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی روشنی جو ہے وہ مشائخ محسوس کرنا شروع کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر تواتر کے ساتھ روزے رکھے, اور امت نے بھی پھر اس مہینے کو اسی طریقے سے گزارا. اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو کہ 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے, یا لیلۃ البراءۃ بھی کہا جاتا ہے. اس لیلۃ البراءۃ کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث آئی ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں, اور قبیلہ بنو کلب ایک مشہور قبیلہ ہے جس کے اس زمانے میں قبیلہ تھا جو کہ بکریاں پالنے کے لیے بہت مشہور تھے, اور ان کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. ایک پوری وادی گویا کہ ان کی بکریوں سے بھر جاتی تھی, اتنی بکریاں ہوتی تھیں ان کے پاس. تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اس رات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو ہے وہ اس شب کے اندر نازل ہوتی ہے. اس کے اندر رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر خصوصی طور پر عبادت کرنے کی فضیلت آئی ہے, اور امت نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. شروع دور سے تابعین کے دور سے جو ہے یہ روایات منتقل ہو رہی ہیں کہ بہت سارے تابعین جو ہے وہ اس رات کے اندر خصوصاً عبادت کا اہتمام کرتے تھے, اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک امت کے اندر چلا آ رہا ہے. آج کے دور میں لیکن اس موضوع کے اوپر کچھ ڈسکشن نے جنم لیا ہے, اور وہ ڈسکشن عموماً ایک خاص طبقہ فکر کے علماء کی طرف سے ہوتی ہے, اور ان کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ پھر اس ڈسکشن کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے, اور یہ فضیلت جو ہے وہ کہ اس رات میں مخصوص کر کے آپ عبادات کریں، ذکر اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوتیں کریں، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو اس کے اوپر دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی اس رات کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں آئی، کوئی ایسی اوتھینٹک حدیث نہیں آئی جس کی بیسس پر آپ اس عمل کو اس رات کے ساتھ مخصوص کر دیں. تو اس وجہ سے جب کبھی بھی آپ اس رات کے بارے میں علماء کرام کی لکھی ہوئی تحریر کوئی پڑھیں تو اس تحریر کے اندر علماء کرام خاص طور پر ان شکوک و شبہات کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت کے اندر بہت ساری احادیث آئی ہیں، بلکہ کچھ تو صحیح حدیث بھی ہے، یعنی ایک صحیح حدیث، ایک حسن حدیث اور ایک جو ہے وہ ایک اور زیادہ مطلب ضعیف سے زیادہ درجے کی ایک اور بھی حدیث آتی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری احادیث آتی ہیں جو کہ ضعیف کے درجے میں ہوتی ہیں. تو اتنی ساری جب احادیث کسی چیز کے بارے میں آ جاتی ہیں تو پھر اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ جو ہے وہ بدعت نہیں کہہ سکتے. تو اس کے بارے میں پچھلے سال بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کری تھی، لیکن وہ گفتگو کچھ زیادہ طویل بھی ہو گئی تھی اور کچھ اس کا رفتار بھی تھوڑی سی سلو تھی، تو اس وجہ سے ساجد نے سوچا کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو اس دفعہ پھر سمرائز کر دیا جائے اور اس کے علاوہ فضیلت کے بارے میں بھی کچھ بات ہو جائے. تو اس کا مقصد جو ہے کہ ان اپنی دلیل کو ثابت کرنا اور اپنے جو عمل ہے، یعنی اپنا عمل سے مراد جو ہمارے علماء کرام کا عمل ہے اور مشائخ کا جو عمل ہے اس رات کے بارے میں، اس کے بارے میں دلیل کا معلوم ہونا یہ اہم ہے. لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم گویا کہ آپ کو بحث کے لیے، مباحثے کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا یہ کہ جہاں کہیں چار لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر آپ جو ہے پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں اور آپ جو ہے کچھ دلیلوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بحث کر سکیں. یہ ہرگز اس کا مقصود نہیں ہے اور اس کو بالکل بھی انکریج نہیں کیا جاتا، خصوصاً آج کے ماحول میں، خصوصاً جن علاقوں کے اندر ہم رہتے ہیں. تو یہ اس لیے بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس لیے ضرور ہے کہ کہیں اس قسم کی باتوں کو سن کر کے اور اس قسم کی باتوں کو پڑھ کر کے ہمارے دل میں خود شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائے، اپنے علماء کے بارے میں شک نہ آ جائے، ان کے فعل کے بارے میں، اسلاف کے، کہ وہ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں کیا وہ واقعی اوتھینٹک ہیں، وہ کسی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں یا بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، روایات کے اوپر چلتے ہیں اور ہمارے علاقوں کے جو علماء ہیں وہ ان کو صحیح علم نہیں ہے. تو اس طرح کے شکوک و شبہات کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کاٹ دینا، یہ دراصل ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصود ہے. باقی میں آواز نہیں جا رہی ہے تو اس مقصد کے ساتھ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلے ہم نے سب سے پہلے جو ٹچ کرنا ہے موضوع، وہ یہ کہ بدعت ہوتی کیا ہے. اس کو کوئکلی آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ بدعت جو ہے وہ ہر نئی چیز کو نہیں کہتے، کہ کوئی بھی نئی چیز اگر دین کے اندر آپ کو نظر آئے گی تو وہ بدعت ہی ہوگی، حالانکہ بدعت کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہی ہے کہ کوئی نئی چیز جو کہ پہلے نہیں تھی. لیکن اس کا اصطلاحی معنی اور سائنس آف مطلب ریلیجس سائنسز کے اندر جو اس کا مطلب ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کر دینا اور اس کو ایسے پوزیشن پہ رکھ دینا، ایسے مقام پہ رکھ دینا جو کہ مقام اس کا نہیں ہے دین کے اندر. مثال کے طور پر کوئی چیز شریعت میں، یعنی قرآن سے اور حدیث سے فرض ثابت نہیں ہوتی، واجب ثابت نہیں ہوتی، لیکن آپ اس چیز کو کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسائز کریں، اتنا زیادہ ایمفیسائز کریں کہ گویا کہ لوگ اس کو فرض اور واجب سمجھنا شروع ہو جائیں، اور پھر آپ اس کو اتنا زیادہ اور بھی لوگوں کو اس کی ترغیب دیں اور اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایمفیسس کریں کہ گویا کہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا اور وہ جو ہے وہ بہت مطلب وہ غلط کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے جب وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا. تو اس طرح سے آپ نے اپنے عمل کے ذریعے کسی چیز کو جو کہ پہلے بدعت نہیں تھی، لیکن اب آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنا شروع کر دیا کہ اب وہ بدعت بن جائے گی. تو وہ چونکہ واجب کے درجے پہ نہیں تھی لیکن آپ نے اس کو واجب کے طور پہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا یا اس کو رکھنا شروع کر دیا تو اب جو ہے وہ بدعت بنے گی ورنہ وہ بدعت نہیں بنے گی. تو ایک تو بدعت کو سمجھنا ضروری ہے اس لیے کیونکہ بہت ساری چیزوں کو لوگ آج کے دور میں جو ہے نا وہ بڑے آسانی سے بدعت کہہ دیتے ہیں, بڑے مزے سے بدعت کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی بدعت ہے. اس وجہ سے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسپیشلی خاص طور پہ جب جو ہم یہاں پہ جس کانٹیکسٹ میں بیٹھتے ہیں تو یہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ تزکیہ نفس کی محنت کا کانٹیکسٹ ہے, یہ تصوف کی محنت کا کانسیپٹ ہے اور تصوف ایک ان کانسیپٹ میں سے ایک ہے جس کو کہ آج کے دور میں خصوصاً نوجوان لوگ جو ہیں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بدعت کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیٹھ کر کے ذکر کرنا یہ بھی بدعت ہے اور جو ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے کسی شیخ کے ساتھ بیعت کا تعلق بنانا یہ بھی بدعت ہے اور جو ہے وہ مراقبہ کرنا یہ بھی بدعت ہے اور جو ہے تسبیحات پڑھنا یہ بھی بدعت, مطلب ہر چیز کو جو ہے نا گویا کہ ایک لاٹھی کے ساتھ ہانکنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے ہمارے لیے بدعت کے کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے. تو جو چیزیں وسائل کے درجے میں آپ رکھیں گے دروازہ میرے خیال میں کھلا چھوڑ دیں, تو اس وجہ سے بدعت کی ڈیفینیشن کو معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ جو اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں آتی ہیں, تو ضعیف حدیثوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ تو ضعیف حدیثوں کو بھی سمجھنا ضروری کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ کمزور حدیث ہوتی ہے لیکن وہ بالکل موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہوتی, وہ ڈیڈ حدیث نہیں ہوتی. ڈیڈ حدیث یا موضوع جس کو کہ اصطلاحی زبان میں کہا جاتا ہے یا اردو زبان میں گھڑی ہوئی حدیث کہا جاتا ہے, وہ گویا کہ بالکل ہی مردہ حدیث ہوتی ہے اور مردہ حدیث سے آپ کسی بھی چیز کو پروو نہیں کر سکتے, یعنی آپ اس سے سنت بھی پروو نہیں کر سکتے, آپ واجب اور فرض تو ڈیفینیٹلی اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے, یعنی وہ بالکل مری ہوئی ہے اس کے اندر کوئی بھی جان نہیں ہے. لیکن ضعیف جو ہوتی ہے اس کے اندر جان ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک ضعیف انسان ہے وہ کمزور ہے لیکن اس کے اندر اتنی تو جان ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے. اب آپ کمزور انسان کو مردہ نہیں کہہ سکتے. اچھا اس کو ایک اور مثال سے سمجھایا تھا کہ کمزور انسان جو ہے وہ زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا, تو وہ کوئی چیز کوئی بڑا کام کر نہیں سکتا, بہت ہی ہلکا سا وزن کوئی اٹھا لے گا بڑا کام نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ بہت سارے کمزور انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دیں, اب آپ ان سے کہیں کہ آپ لوگ سب مل کر کے ایک وزن اٹھائیں, تو اب وہ سارے کمزور انسان مل کر کے ایک وزن کو اٹھا لیں گے. تو اسی اگزامپل کو لے کر کے اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ 15 شعبان کے بارے میں اگر ہم یہ ایزیوم بھی کر لیں, کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے جی کوئی حسن حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے, لیکن آپ اس بات کو تو نہیں ڈینائی کر سکتے نا کہ کم از کم 10 یا 17 صحابہ کرام کے ساتھ سے جو ہے وہ حدیثیں مروی ہیں اگرچہ کہ وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں, اس بات کے اوپر تو کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. تو 17 یا 10 جتنے بھی مان لیں, 10 چلے مان لیتے ہیں ایک منیمم نمبر, کہ 10 ضعیف حدیثیں اس کے بارے میں موجود ہیں. اب 10 ضعیف حدیثیں مل کر کے وزن کو اٹھانے کی حیثیت طاقت رکھتی ہیں, اور اس طرح سے جب آپ حدیث کی سائنس کے اندر اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ پھر 10 حدیثیں جب ایک ساتھ مل جاتی ہیں اور ایک ہی کانسیپٹ کے بارے میں آئی ہیں, ایک ہی تاریخ کے بارے میں آئی ہیں, ایک ہی چیز کی فضیلت کے بارے میں 10 احادیث آئی ہیں, تو اب یہ 10 کی 10 جو ہیں وہ ساری ایکچولی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. ایک حدیث جو ہے وہ دوسری 9 حدیثوں کو سپورٹ کر رہی ہے, اسی طریقے سے ہر حدیث دوسری 9 حدیثوں کو سپورٹ کر رہی ہے. اب جو ہے نا یہ ساری حدیثیں مل کر کے پھر ضعیف نہیں رہ جاتی, بلکہ یہ حدیث کے لیول کے اندر ترقی کر کے اگلے یعنی اس سے زیادہ بہتر لیول پہ پہنچ جاتی ہیں, اور وہ بہتر لیول جو ہے وہ کہلاتا ہے حسن لغیرہ والا لیول, یعنی وہ حسن لذات ہی نہیں تھی, یعنی ہر حدیث جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن نہیں ہے, بے شک اس کو ہم نے مان لیا, لیکن لغیرہ یعنی اپنے علاوہ جو دوسرے حدیثیں ہیں ان کی مدد کی وجہ سے ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہر حدیث جو ہے وہ حسن ہو گئی ہے, تو اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کی کرنے کی وجہ سے اب وہ ضعیف کی طور پہ آپ ہر حدیث کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ ایک تو یہ کہ ضعیف حدیث ہمیشہ امت نے فضیلت کے کاموں کے لیے فضائل کے لیے ویسے ہی استعمال کری ہے, تو فضائل کے لیے تو آپ ویسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضعیف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ سے زیادہ بہتر کوئی حدیث لے کر کے آؤ, کوئی صحیح حدیث لے کر کے آؤ, کوئی حسن حدیث لے کر کے آؤ, تو آپ کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ 10 ضعیف حدیثیں ہیں, یہ مل کر کے حسن لغیری ہی والے درجے پہ پہنچ جاتی ہیں, پھر یہ ضعیف نہیں رہتی. تو اس بات کو پھر ہم نے سمجھ لیا. پھر اس کے بعد مزید یہ کہ امت کے اندر بڑے بڑے علماء نے, بڑے بڑے مشائخ نے جو ہے وہ اس رات کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اور ان علماء نے بھی لکھا ہے جو کہ بظاہر ان چیزوں کو عموماً جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر ان کا اوپینین جو ہے وہ اگینسٹ میں ہی ہوتا ہے, اور ان کے اوپینین کو جو ہے وہ عموماً آج کل کے نوجوان زیادہ کوٹ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دن میں بہت بڑا نام آتا ہے, مانتے ہم بھی ہیں ان کو, بہت بڑے اپنے علامہ زمانے کے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. تو عموماً جو لوگ چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا کرتے ہیں نا, اور چیزوں کی اوتھینٹیسٹی کو بالکل ڈینائی کر دیا کرتے ہیں کہ جی ہم ضعیف کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے, وہ کہنے کے طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مانتے ہیں. لیکن حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتاوی کے اندر انہوں نے اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے, اور انہوں نے یہ اس طرح سے لکھا ہے کہ اتنی ساری احادیث کے ہوتے ہوئے آپ ان چیزوں کو, آپ اس رات کی فضیلت کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اسلاف سے اس رات کو مخصوص کر کے عبادت اس کے اندر کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. پھر ایک دوسرے بہت بڑے عالم آتے ہیں جو کہ پچھلے کچھ اور دور میں ہی گزرے ہیں, اور ان عالم کو بھی جو ہے وہ طبقہ بہت زیادہ فالو کرتا ہے اور بہت ان کو عزت دیتا ہے, جو کہ اس طرح کی چیزوں کو ویسے ہی ڈینائی کر دیتے ہیں. نوجوانوں کے اندر وہ بہت زیادہ مقبول بھی ہیں. ان کا نام ہے البانی رحمۃ اللہ علیہ, البانی, شیخ البانی کے نام سے بہت مشہور ہیں. شیخ البانی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے, اور وہ کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس. تو ہمارے علماء نے جو اپنے مضامین لکھے ہیں اس رات کی فضیلت کے اندر, وہ خصوصاً دوسرے علماء کو تو کوٹ کرتے ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ شیخ البانی کو بھی کوٹ کرتے ہیں, وہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ بڑے صغیر کے جو اہل حدیث علماء ہیں ان میں سے بھی بہت بڑا ایک نام ہے, ان کو بھی کوٹ کرتے ہیں, تاکہ جو ہے وہ اس قسم کی جو شکوک و شبہات ہیں وہ ہمارے دل میں تو بالکل بھی نہ آنے پائیں, لیکن ایون جو لوگ ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی کوئی اچھا سا جواب مل جائے کہ دیکھو آپ جن لوگوں کو بڑا مانتے ہیں, ہم بھی ان کو بڑا مانتے ہیں, لیکن آپ خصوصاً جن لوگوں کو بڑا مانتے ہیں وہ خود جو ہے وہ اس کی فضیلت کے کس طرح سے قائل ہیں. اچھا, اب ایک جو طبقہ ان لوگوں کے اس کو کھول دیں دروازے کا, ان لوگوں کے جو ہے وہ اقوال کو کہتا ہے کہ ہمیں کسی کے قول کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے عمل کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے کیا عمل کیا اور کس نے کیا عمل کیا, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے. تو جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی بس ہم اس کے اوپر عمل کریں گے, اس لیے کہ ایک مومن کے لیے جو ہے وہ قرآن اور حدیث کافی ہے, بس اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں, کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس کا بھی جواب سن لیں کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے, اور امت کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے, ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. ہم یہ بات کیسے کر سکتے ہیں جبکہ قرآن جو ہے وہ جا بجا اس بات کی ہمیں خود ترغیب دیتا ہے, اور حدیث جو ہے وہ ہمیں بات کی خود ترغیب دیتی ہے کہ بھائی لوگوں کے ساتھ مل کر کے چلنا ہے, لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے, لوگوں کی اتباع بھی کرنی ہے, حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر حکم آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کو کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو, ٹھیک ہے بھائی یہاں تک تو سب مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے, پھر اولی الامر منکم جو تیسرا درجہ آتا ہے یہ کون لوگ ہیں, یہ رسول تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا تو پہلے ذکر آ چکا, رسول کا پہلے ذکر آ چکا, اب یہ کہاں, یہ کون مخلوق ہے, یہ کوئی جنات میں سے ہیں, کوئی فرشتوں میں سے ہیں, کہاں سے ہیں, یہ لوگ ہی ہیں نا, یہ انسان ہی تو ہے نا, یہ امت کے لوگ ہی تو ہیں جن کو کوئی فالو, جن کو جب ایک مقام مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے درمیان اولی الامر بن جاتے ہیں, کچھ کرا انہوں نے, کچھ پڑھا انہوں نے, کچھ جو ہے وہ مقام تک پہنچے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مقام کے اوپر بٹھایا, اب وہ پولیٹیکلی بٹھایا, کچھ علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو لوگ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے یہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ حکمران ہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ علماء کرام ہوتے ہیں, اور حتیٰ کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کو بھی علماء کرام کو سے پوچھ کر کے چلنے کا حکم ہے. تو اس آیت کے اندر دراصل ان کو علماء کرام سے پوچھنے کا حکم ہے کہ اولی الامر جو ہیں وہ دراصل علماء کرام ہوتے ہیں. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, جب قرآن خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اولی الامر کی بھی اطاعت کریں. پھر قرآن جو ہے وہ دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ فتبع سبیل من اناب الیہ, کہ تم جو ہے وہ ان لوگوں کے راستے کو پکڑ کے چلو, ان کی اطاعت کرو. فتبع سبیل, ان کی اطاعت نہیں بلکہ اتباع کرو, اور اتباع جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اطاعت سے بڑھ کر کے ہے. اطاعت ہوتا ہے نا کہ جی کسی نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے اس کے حکم پہ عمل کر لیا بس. اتباع جو ہے وہ خالی حکم پہ عمل کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اتباع جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے. یعنی وہ جن فٹ سٹیپس کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں نا, آپ اسی فٹ سٹیپ کے اوپر اپنے پیر رکھ کر کے آگے چلیں, یہ ہوتی ہے اتباع. تو قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ان لوگوں کی اتباع کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر کی بات مانو, لوگوں کی سبیل کے اوپر تم جو ہے وہ فٹ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ چلو. تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں. پھر جو تیسری جگہ خصوصاً علماء کوٹ کرتے ہیں قرآن پاک سے کہ جی ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم خالی اتباع بھی نہ کرو, تم خالی جو ہے وہ ان کی اطاعت بھی نہ کرو, بلکہ تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ, تم ان کے ساتھ نتھی ہو جاؤ, تم ان کے ساتھ جو ہے گویا کہ سیمنٹ ہو جاؤ, ان کے ساتھ مل جاؤ ان کے ساتھ. یعنی اتنا زیادہ بس ان کے ساتھ تم انہی کے ساتھ رہو, تم ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع مت کیا کرو. یہاں تو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے کہ بھئی تم نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ, تم جڑ جاؤ ان کے ساتھ. تو اتنی بڑی بڑی باتیں جس کو معلوم ہوگی بھلا وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی آپ ہمیں قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ نہ بتایا کرو کہ جی اسلاف نے یہ کیا اور جو ہے وہ اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا اور اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا. تو یہ بات کیا ہے, یہ کتنا بڑا مس میچ ہے نا. قرآن ایک بات کہہ رہا ہے اور آپ جو ہے دوسری بات کہہ رہے ہیں. اب یا تو آپ کو کچھ پتا نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, یا پھر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے دین پہ عمل نہیں کر سکتے. ہمیں ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, جو کہ تقویٰ کی زندگی اس دنیا میں گزارتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کا, ان کی بات ماننے کا اور ان کے فٹ اسٹیپس کے اوپر چلنے کا قرآن پاک کے اندر ہی حکم ہے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ دراصل جب نوجوان خصوصاً وہ دین کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے دل میں نا بہت سارے شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور بہت مسٹرسٹ ہوتا ہے دراصل, کیونکہ وہ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ دین ایکچولی کیا کہتا ہے اور دین کے اندر کیا ریکوائرمنٹس ہیں. انہوں نے چند باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں بچپن میں, جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو مسجد جو ہے وہ ابا کے ساتھ گئے ہوتے ہیں تو مسجد میں مولانا صاحب سے کچھ باتیں سن لی ہوتی ہیں, کچھ باتیں ادھر سے سن لی, کچھ باتیں ادھر سے سن لی, تو بس وہ تھوڑا تھوڑا سا نا ان کو چیزیں پتا ہوتی ہیں. تو ایک چیز پتا ہوتی ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں ہوا اور محفوظ ہے. تو وہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کچھ نہیں سنیں گے, ہم بس قرآن اٹھائیں گے اور قرآن شریف کے اوپر ہی عمل کریں گے, جو ہمارے سمجھ میں آئے گا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, بس ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. تو بھائی آپ قرآن ہی پہ عمل کر لیں, جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں وہ قرآن ہی سے تو رکھے ہیں, تو قرآن کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے اسی کے اوپر عمل کر لیں. بے شک مولوی صاحب کے پاس پہلے مت جائیں, پہلے قرآن پڑھیں پھر قرآن کے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے گا پھر آپ کو, یا جس کو بھی آپ مانتے ہیں کہ جی عالم ہے ان کے پاس جانا پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ ہوتا یہی ہے کہ وہ چونکہ ان کو علماء کی صحبت نہیں ملی ہوتی, مشائخ کی صحبت نہیں ملی ہوتی, تو اس وجہ سے ایک مسٹرسٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں ان کے مشائخ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تقوی والی زندگی ہوتی ہے, وہ سچ بولا کرتے ہیں, وہ صادقین کا مصداق ہوتے ہیں, لیکن گھر بیٹھے تو کسی کو نہیں پتا لگتا نا کہ جی صادقین کہاں رہتے ہیں, صادقین جو ہے وہ ان کے پاس مجھے جڑنا ہوگا تو میں کہاں جاؤں گا. گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی آ کر کے نہیں بتائے گا. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, اگرچہ کہ بے شک الحمدللہ تبلیغ جماعت کا نظام ہے, وہ باقاعدہ گھر آ کر کے نوک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ چلیں ہمارے ساتھ مسجد میں آئیں, لیکن ان کے اوپر بھی مسٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی ان کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے, یہ مولوی لوگ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں, انہوں نے یہ ساری دنیا کا جو ملبہ ہے نا وہ مولوی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اگرچہ گھر بھی آ رہے ہیں پھر بھی آپ ان کی بات نہیں مانتے. تو دوسرے لوگ جو کہ علم کی خدمت کر رہے ہیں, جو کہ خانقاہی نظام چلا رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی گھر نہیں آتے, और कभी उम्मत में ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग जाकर के जो है वो दरवाजे खटखटा खटखटा करके लोगों को मस्जिद में लेकर के जा रहे हो। उन्होंने तो अपनी एक खानकाह चलानी होती है, लोग उनके पास जाते हैं, उन्होंने अपना एक मदरसा चलाना होता है जिसमें बैठ करके वो इल्म के समंदर के अंदर गोते लगा रहे होते हैं और लोग उस मदरसे में जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए। तो इसी तरीके से जब आप दीन की तरफ आते हैं, आप दीन पर अमल करने का जज्बा रखते हैं, तो फिर आपको जाकर के इन लोगों को सीक आउट करना पड़ता है, आपको इन लोगों को तलाश करना पड़ता है और इनको परखना पड़ता है, इनकी बातों को सुनना पड़ता है, इनकी शख्सियात को देखना पड़ता है, इनके साथ वक्त गुजारेंगे तभी तो पता लगेगा कि ये कितने नेक लोग हैं और कितना सच बोलते हैं और ये किस तरह से जो है वो दूसरे लोगों से ही मुख्तलिफ हैं जो कि दीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, जो कि वाकई बिदत के ऊपर अमल कर रहे होते हैं, जो कि शिरकी बातों में अमल कर रहे होते हैं। तो आपको इन दोनों चीजों के दरमियान डिफरेंस जो है वो उसी वक्त पता लगेगा जब आप जाकर के कुछ वक्त गुजारेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, खुद से तो पता नहीं लगेगा। तो इसी वजह से सोहबत जो है वो कुरान का हुक्म है और सोहबत के ऊपर अमल करने से ही फिर रास्ते खुलते हैं, सोहबत के इस हुक्म पर अमल करने से। तो ये तो कुछ बातें हो गई इस रात की फजीलत के बारे में इल्मी लेवल के ऊपर, कि इल्मी तौर पे हमने कोशिश करी कि साबित करें कि इस रात को मखसूस करके इबादत करना ये बिदत नहीं कहलाएगा, बल्कि इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दलीलें उलमा के पास मौजूद हैं। अच्छा, अब कुछ बातें इस रात के अंदर क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो तो हमारे सामने भी क्लियर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने उन चीजों के ऊपर लिखा है कि जी इस रात को मखसूस करके इसके अंदर नित नए खाने पकाने, कुछ लोगों ने हलवा पकाने की रस्म निकाली हुई है कि जी इस रात के अंदर हलवा पकाना, उसके मजे मजे की दलीलें हैं, उसके ऊपर मजे मजे के उसके रीजन हैं कि जी नऊज़बिल्लाह उसके कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उहद के मैदान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा नोश फरमाया था। अब कहां से आ गई ये बात? वो जो उहद का गजवा हुआ था वो शवाल के महीने में हुआ था और ये शवान का महीना है और हलवा नोश फरमाया, अजीब गरीब किस्म की बात है। फिर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत कि गम में जो है वो हम इसके अंदर हलवा बनाते हैं और उसकी फातिहा करके लोगों में तकसीम करते हैं, लोगों में क्या तकसीम होनी है, वो अपने आपस में खा करके खत्म कर दिया जाता है। तो वो एक हलवा बनाने की तकसीम हो गई, फिर शरागा करने की तकसीम की रस्म हो गई, फिर जो है वो मस्जिदों के अंदर बाकायदा मेले के तौर पर जमा हो जाना और फिर वहां पर और नफिल नमाजें जो हैं वो बाकायदा जमात के साथ पढ़ना, वो सलात तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा रही है, दूसरी नफिल नमाजें जमात के साथ पढ़ी जा रही हैं, तो ये चीजें जो हैं वो वाकई बिदत होती हैं, इसलिए कि ये सुन्नत से बिल्कुल भी साबित नहीं है और इस इन चीजों पे अमल करके आप दरअसल इस रात की फजीलत को गंवा ही रहे होते हैं। तो इस रात के बारे में जो चीजें सही हैं वो बस इंडिविजुअल इबादत करना है। अब वो इबादत अगर आपको मस्जिद में जाकर के करनी पड़ जाए तो उससे इनकार नहीं है कि भाई आप घर में इबादत कर नहीं सकते, बच्चे हैं या कोई और वजह है, तो आप मस्जिद में जाकर वो इबादत करें, लेकिन मस्जिद में जाकर मेला लगा लेना और फिर लोगों के साथ जो है वक्त गुजारना और फिर नफिल नमाजें जो है वो जमात के साथ पढ़ना, ये फिर गलत हो जाता है, ऐसा ना करें। बल्कि इसके बारे में तो उलमा ने यह तक लिखा है कि अल्लाह ताला ने रात की इबादत के बारे में जो हदीस पाक में आता है वो अल्लाह ताला का इरशाद नकल होता है कि अला हल मिन मुस्तगफिरिन, अला हल मिन मुस्तगफिरिन फअग़फिरु लहू, कि सुन लो कि कोई है जो कि मुझसे इस्तगफार तलब इस्तगफार करने वाला हो ताकि मैं उसको बख्श दूं। तो इस हदीस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो मुस्तगफिरिन के हैं जो कि वाहिद का सीगा है और वाहिद के सीगे से दलील ये पकड़ी उलमा ने कि देखें यहां अल्लाह ताला जो आपको इबादत के लिए बुला रहे हैं कि मुझसे इस्तगफार तलब करो, तो ये जो है वो वाहिद के सीगे को इस्तेमाल करके कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि भाई तुम जमात के तौर पर आओ। तो इसमें गोया कि आपको पर्सनल इन्विटेशन दी जा रही है, प्राइवेट इन्विटेशन दी जा रही है अल्लाह ताला की तरफ से, आप इसको जमात की इन्विटेशन ना समझें। अब ये ना कहें कि मुझे बुलाया, अकेले गया था अल्लाह ताला के दरबार में और मैं पूरी जमात को लेकर के अल्लाह ताला के सामने जा रहा हूं, तो ये गोया कि इस इन्विटेशन की फिर नाकदरी होगी। तो इसी वजह से, और ये तो एक खैर दलील है और दूसरी दलील यही है कि भाई सुन्नत से साबित नहीं है, आप कहां से इसको सुन्नत बना रहे हैं कि इस तरह के काम आप करें। तो इस वजह से अकेले इसके अंदर नवाफिल पढ़नी चाहिए। फिर दूसरा एक और भी उलमा ने एड्रेस किया इस कॉन्टेक्स्ट में कि औरतों की जमात जो है वो भी हनफी फुखा के नजदीक वो मकरूह है, तो वो जमात भी जो है वो नहीं बनानी चाहिए औरतों की जमात, बल्कि सख्त उसके बारे में करात आई है। तो औरतों को भी मतलब एक्चुअली हम पहली बात कर चुके हैं कि नफिल नमाज में वैसे ही आप नहीं जमात के अंदर पढ़नी चाहिए, मकरूह तहरीमी आई है उसके अहनाफ के नजदीक। औरतों की जमात और भी ज्यादा इसमें और भी ज्यादा कराहत होगी। फिर उसके बाद एक और फेल है जो कि एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा इस रात के अंदर जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जिन इलाकों के अंदर इस रात को बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है वहां पे कब्रिस्तानों के ऊपर पूरा मतलब अच्छी खासी वहां पे रश लगा होता है, गाड़ियों का बाहर रश लगा होगा और अंदर जो है वो हजारों लोग मौजूद होंगे। तो इसको भी उलमाए कराम ने इस तरह से फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जिंदगी में एक दफा खाली साबित है, तो उसको भी जो है वो इतना अपने ऊपर लाजम नहीं करना चाहिए कि इस रात के अंदर कब्रिस्तान जाना जरूरी समझ लें, और हमेशा जो है वो जाना जरूरी है, और जो नहीं जाएगा फिर उसको स्टार्ट टू लुक डाउन अपॉन देम या उनके बारे में कोई गलत नजरिया कायम कर लें, तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस रात में कभी कब्रिस्तान चले भी जाएं और कभी जो है वो कब्रिस्तान ना भी जाएं। एक और चीज जो कि इस रात से रिलेटेड है और मतलब उमूमन उसके ऊपर अमल किया जाता है वो ये कि 15 शाबान की रात गुजरने के बाद जो दिन आता है जो कि 15वीं तारीख होती है शाबान की, उसमें रोजा रखना। तो उसमें रोजा रखने के बारे में भी उलमा ने लिखा है कि ये रोजा जो है ये भी साबित नहीं है। तो 15वीं की रात दिन को खास करके रोजा रखना ये रोजा साबित नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर खसूसी तौर पर रोजा रखना ये नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आपने रोजा रखना है, जैसे कि हमने पहले सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे शाबान के महीने के अंदर, तो आप वैसे ही दिनों के अंदर रोजा रखें, और जिस तरह से आप दूसरे दिनों में रोजा रख रहे हैं तो उसी तरीके से फिर 15 में भी रोजा रख लें, तो फिर वो गलत नहीं होगा। यानी इस नियत से जो है वो अमल की हकीकत बदल जाती है। तो अगर आप 15 तारीख को रोजा रख रहे हैं तो वो आप अय्याम बैस के रोजे की नियत से रखें, और अय्याम बैस क्या होते हैं, हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख, ये अय्याम बैस कहलाती है, जबकि आसमान के ऊपर चांद मुकम्मल होता है और उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि पूरे जैसे कि गोया के रोशनी और सफेदी सी छाई हुई होती है, और सफेद को अरबी जुबान के अंदर बैस कहा जाता है। तो अय्याम बैस उन 3 दिनों को कहा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर महीने के अंदर अय्याम बैस के रोजा वैसे ही रखा करते थे, और जो है वो पीर और जुमरात के रोजे ये भी सुन्नत है, तो आप पीर और जुमरात के रोजे रखने की कोशिश करें, फिर अय्याम बैस के रोजे रखने की कोशिश करें, तो फिर उसके अंदर 15वें का रोजा भी शामिल हो जाएगा। लेकिन उस वक्त आपकी नीयत डिफरेंट होगी, उस वक्त नीयत जो है वो खसूसी तौर पर 15 के दिन की रोजे की नीयत नहीं होगी। तो इस महीने के अंदर 27वीं तारीख तक रोजे रखने की फजीलत बहुत आई है, वो इस वजह से क्योंकि 28 और 29 तारीख जो कि महीने की आखिरी 2 तारीखें होती हैं उनके अंदर रोजा रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि हदीस में मना भी फरमाया कि लोग जो है वो उसके ऊपर रोजा ना रखें, ताकि उसकी कुछ तौजीहात फिर उलमा ने बयान करी कि एक तो यह कि फिर शाबान और रमजान के दरमियान कोई फसल नहीं होगी, यानी कोई जो है वो आप उनके दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि जी अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है, और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो है वो मुतहरिक की जो इतनी ताकत नहीं होती कि वो मुस्तकिल जो है वो इतने सारे दिनों के रोजा रख सके, तो फिर ऐसे लोगों को खुसूसन जो है वो रोजा उन दिनों में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के लिए तो 15 तारीख के बाद रोजा रखना जो है वो वैसे ही डिस्करेज है कि वो बस 15 तक ही रोजा रखें। तो इन वजूहात की वजह से जो हम जैसे लोग हैं कमजोर हैं आज के दौर में रहते हैं, तो हम बस 15 तारीख तक जो है वो रोजा रखने की कोशिश करें कि जितने भी रोजे रख सकें, बेशक मंगल और जुमरात के रोजे रख लें या फिर अय्याम बैत के रोजे रख लें या फिर जिस दिन भी हमारे लिए मुमकिन होता है तो उस दिन जो है वो रोजा रख लें। तो उसके लिए फिर इसके अंदर यही नीयत होगी कि ये गोया कि हम रमजानुल मुबारक के महीने की तैयारी कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है, अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कोई गंदी नाली हो, उस गंदी नाली के अंदर कोई चीज पड़ी हुई हो, तो बारिश चाहे कितनी ही क्यों ना हो रही हो, वो चीज फिर भी गंदी की गंदी ही रहेगी। तो बारिश की कसरत से जो है वो गंदी नाली के अंदर पड़ी हुई चीज जो है वो पाक नहीं हो जाती, इसलिए कि वो गंदी नाली के अंदर ही है। तो इसी तरीके से जो हमारे गुनाह होते हैं उनकी मिसाल जो है वो ऐसी ही नजासत की होती है, और हम जब तक उन गुनाहों के अंदर रहते हैं तो उस वक्त तक हम गोया के उस गंदी नाली के अंदर पड़े हुए हैं। अब अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश हमारे ऊपर हो भी रही होगी तो भी हमारे अंदर से वो गुनाह नहीं نہیں دور ہوں گے، ہم وہی گناہوں کی نجاست کے اندر ہی پڑے رہیں گے، وہ بارش جو ہے وہ ہمیں پاک نہیں کر سکے گی. تو یہی مثال گویا کہ شعبان کے مہینے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ اس کو ایک رات دے دی کہ اس رات کے اندر آپ اٹھیں، خصوصی طور پر عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، بخشش مانگیں، اور اپنا پیوریفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ اگر آپ پہلے نہیں کر رہے ہوں تو کم از کم اس رات میں تو شروع کر دیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب رمضان المبارک طلوع ہوگا تو اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے اوپر سے ان گناہوں کی نجاست کی کم از کم ایک لیئر تو ہٹا چکے ہوں گے، تو پھر جو ہے رمضان المبارک کی اپنی جو رحمتیں جب شروع ہوں گی تو آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ان دنوں کو ہم نے اس نیت سے خصوصی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک ایک بہت ہی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بہت ہی عظیم ایونٹ ہوتا ہے. اس کے بارے میں تو علماء یہاں تک کہتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے کے پورے کائنات کی ترتیب بدل کے رکھ دیتے ہیں اس رمضان کے اندر. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے. رمضان کی فضیلت کے بارے میں اگر کبھی بات کرنے کا موقع ہوا تو پھر وہ باتیں پھر اس وقت آئیں گی، لیکن اتنا بڑا ایونٹ جو ہوتا ہے تو اس کے ایونٹ کی تیاری ہمیشہ پہلے سے کی جاتی ہے. جب کبھی بادشاہ کے دربار کے اندر جانا ہو تو کوئی ایسے ہی گندے سندے کپڑے پہن کر کے اور بغیر کچھ کیے ہوئے وہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتا، کوئی اپنے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے کمرے کے اندر جانے سے پہلے ذرا اپنی شکل دیکھ لیا کرتا ہے کہ میری شکل کے اوپر کوئی عجیب سی چیز تو نہیں لگی ہوئی، میرے بال جو ہے وہ صحیح طرح کنگھی ہوئے ہوئے ہیں، میرے کوٹ کے اوپر، میرے ڈریس کے اوپر، میری ٹائی کے اوپر کوئی داغ دھبا تو نہیں لگا ہوا. تو ایک سی او کے دفتر میں جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ذرا چیک آؤٹ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہم جا رہے ہوں تو پھر کیا ہمیں اپنے دنوں کے اوپر جھانک کے نہیں دیکھنا چاہیے، دنوں کی کیا حال ہے، کیا ہماری غفلت جو ہے اس کا وہی حال چل رہا ہے جیسے کہ ہم نے ساری زندگی گزار دی؟ تو ہم اپنی غفلت کو دور کرنے کی کوشش کریں، کم از کم دعائیں تو مانگیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ایک اور مہینہ جو آپ ہمیں عطا کرنے والے ہیں تو ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ اس مہینے کے اندر کم از کم ہم اس غفلت کی حالت میں نہ رہیں جس غفلت میں ہم نے اپنی باقی زندگی گزار دی. تو اس مہینے کے لیے ہم نے تیاری پہلے سے کرنی ہے. اس تیاری کے لیے علماء کرام کے ہم بیانات ایک دفعہ سن لیں، ان کے جو لکھے ہوئے مضامین ہیں وہ ہم جو ہے وہ گویا کہ اپنے ریمائنڈر کے طور پر پڑھنے کی کوشش کریں. آج کل ای میل کے اندر لوگ ایک دوسرے کو اس طرح کے آرٹیکل بھیج دیا کرتے ہیں جو صحیح اوتھینٹک علماء کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم پڑھ لیں تو پھر ہمارے لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا اور یاد کرنا، ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ یہ بھی ایک اصول ہے کہ قرآن پاک سے ملتا ہے کہ فذکر فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین، کہ آپ مومنین کو یاد کراتے رہا کیجئے، اس لیے کہ مومنین کے لیے یاد دہانی کرانا ہمیشہ نفع ہی دیتا ہے، نفع بخشی ہوتا ہے. تو اس طرح سے پھر اس چند دنوں کے اندر ایسے بیانات کو پھر ہم دوبارہ سے سن لیں، پڑھ لیں چیزوں کو. تو اسی وجہ سے علماء جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر وہ ایسے بیانات خصوصی طور پر کیا کریں. ہمارے حضرت کے بھی بیانات ہر سال تقریباً شعبان کے مہینے میں ہوتے ہیں، 15 شعبان کے موضوع کے اوپر بھی بیان ہوتا ہے، تو اس کی ریکارڈنگز جو ہے وہ حضرت کی ویب سائٹ tasawwuf.org کے اوپر آپ کو مل جائیں گی. اس دفعہ بھی انشاءاللہ امید تو ہے کہ جب یہ تاریخ آئے گی دنیا میں کسی جگہ جس جگہ پہ حضرت موجود ہوں گے تو اس کے حساب سے پھر حضرت کا بیان انشاءاللہ لائیو براڈ کاسٹ ہوگا، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو لائیو سن بھی لیں. تو اس طرح سے پھر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں نصف شعبان کے بارے میں. اب ہم تھوڑا سا اپنا موضوع چینج کرتے ہیں، اور ایک سوال دراصل کل درس و قرآن کے اندر آیا تھا جو کہ ساجد نے جواب اس کا پوسٹ پون کر دیا تھا، کیونکہ درس و قرآن کے اندر ہماری ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہوتا ہے، وہ قرآن کے درس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہوتے ہیں انہی کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو سوال جو تھا وہ دراصل تزکیہ نفس کے بارے میں تھا، تو اس کو آج کے لیے پوسٹ پون کر دیا تھا. تو آج پھر انشاءاللہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا ٹائم اسی لیے رکھا ہے. سوال یہ تھا کہ، اور یہ سوال خواتین کی طرف سے آیا تھا، ماشاء اللہ خواتین کے اندر یہ اچھی خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ ان کو نوازا ہے کہ وہ اچھے سوال کرتی ہیں. تو آپ مردوں کو بھی خصوصی طور پر انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ بھی سوال کیا کریں، سوال کرنا ہمارے دین کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ انسان کا علم جو ہے پھر کمپلیٹ بھی ہوتا ہے، تکمیل بھی ہوتی ہے اس سے علم کی. سوال یہ تھا کہ وقوف قلبی کیا ہے اور کیسے کیا جائے، ایکسپلین وتھ سم کمپیریٹو ایگزامپلز. اچھا چلیں، وقوف قلبی کے بارے میں ویسے تو ہم نے پچھلے کچھ ہفتے پہلے دو پروگرامز کیے تھے اس ٹاپک کے اوپر، وہ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر اس کی ریکارڈنگز مل جائیں گی، تو آپ کو تجویز یہ کی جاتی ہے کہ آپ ان کو تو ویسے سن لیں، لیکن ابھی جو ہمارے پاس 5-10 منٹ ہیں ان کے اندر اس کو اور پھر آپ کا جو اگلا سوال ہے اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر لیتے ہیں. اور وہ اس طرح سے ہے کہ وقوف قلبی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا یہی وقوف قلبی ہے اور اس سے زیادہ کوئی اور ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لفظی معنی اگر آپ اس سمجھنا چاہیں تو وقوف جو ہے وہ ٹھہرنے کو کہتے ہیں، وقفہ یقفو ٹھہرنا، وقوف ٹھہرنے کو کہتے ہیں، اور قلبی یعنی میرا قلب، میرا قلب، تو میرے قلب کو ٹھہرانا یہ وقوف قلبی کا لفظی مطلب ہو گیا. تو اپنے قلب کو ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے یاد کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے اوپر، اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرت کچھ اگزامپلز استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ایک ایگزامپل ساجد نے ریپیٹ بھی کری تھی، وہ یہ کہ جب دنیاوی اعتبار سے آپ بات کرتے ہیں اور کسی ایسے شخص کا ذکر ہوتا ہے کہ جی وہ شخص جو ہے وہ کسی نفسانی محبت میں گرفتار ہے، اس شخص کا یا اس عورت کا یا اس مرد کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ نفسانی تعلق بن گیا اور محبت کا تعلق، اس نے جو بھی نفسانی محبت ہوتی ہے اس کا تعلق بنا لیا، تو ایسا جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے یا اپنے محبوب کے دھیان میں ہی رہتا ہے، اس کے سر کے اوپر، اس کے مطلب ذہن کے اوپر، اس کے اعصاب کے اوپر ہر وقت اس کا محبوب سوار رہتا ہے. وہ دھیان جو ہے جس طریقے سے وہ اپنے روز مرہ کے کام کاج کے ساتھ اس کا دھیان اپنے محبوب کی طرف رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک مومن کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے، اگرچہ کہ اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ دنیا کے کام کاج کے اندر مصروف ہوں. اسی بات کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں ہت یار ول کا، ہت کار ول دل یار ول، کہ ہاتھ جو ہے وہ کام کاج کے اندر مصروف ہوں اور دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مصروف ہو. یعنی دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مصروف ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے. تو اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہوتی، کوئی جو ہے وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ چیز یہ نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک عام آدمی کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اب اس کو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی لیکچرز نہیں دینے پڑتے، وہ کوئی جا کر کے ہاؤ ٹو لو کی کتابیں نہیں لے کر کے آتا بک سٹور سے، پھر اس کو پڑھتا ہے، پھر وہ سیکھتا ہے کہ اچھا میں اپنے محبوب کا دھیان کیسے رکھوں گا، اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود جو ہے وہ اس کا دل اپنے محبوب ہی کی طرف رہتا ہے، خود بخود اس کا دھیان وہ، بلکہ کبھی کبھار جو ہے وہ تو ڈسکشن، وہ اس کے ساتھ کنورسیشن شروع کر دیتا ہے، بات چیت شروع کر دیتا ہے، اپنے دل ہی دل کے اندر نا وہ گویا کہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ. اس کو جو ہے وہ کتاب کھولو تیری تصویر نظر آتی ہے، کتاب کھولتا ہے، آج کل کے نوجوانوں کا کیا حال ہے کہ ورق، زیادہ تر ایک شعر پڑھتے ہیں کہ ورق ورق تیرا چہرہ نظر آتا ہے، آنکھ روتی ہے، پتہ نہیں کیا وہ شعر ہے، تو وہ ہر چیز میں پھر اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ایک مومن جب اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت اس کا دھیان اللہ ہی کی طرف رہتا ہے، یہی وقوف قلبی ہے. اور بس آگے جو آپ کا سوال تھا کہ از فزیکل صحبت آف دا شیخ امپورٹنٹ فار اے فیمیل سالک فار دا پرسکرپشن آف اسباق، ڈز اٹ ریکوائر فزیکل صحبت آف دا شیخ اور از اٹ پاسبل وایا ای میل ایس ایم ایس؟ تو یعنی کہ ایک سالک کے لیے یا ایک سالکہ کے لیے شیخ کی فزیکل صحبت یعنی اس کی صحبت کے اندر باقاعدہ جا کر کے وقت گزارنا یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ اور جو ہے اگر ایسا نہیں ہے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کا فزیکل صحبت میں سے وقت گزارنا، تو پھر آپ کے اسباق آگے کیسے بڑھیں گے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب آپ تصوف کے راستے پہ قدم رکھتے ہیں کسی بھی سلسلے میں تو وہ سلسلے کے مشائخ آپ کو ایک سبق دیتے ہیں ذکر کا، اور وہ سبق جو ہوتا ہے وہ بہت سارے اسباق میں سے ایک پہلا سبق ہوتا ہے. جب آپ اس سبق کے اوپر عمل کرتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے پورا کرتے ہیں، تو پھر آپ کا سبق بڑھ کر کے اگلا سبق آپ کو اسائن ہوتا ہے. ہمارے سلسلے کے اندر سلسلہ علی نقشبندیہ مجددیہ جو ہے اس کے اندر مشائخ نے 35 اسباق 35 lessons ترتیب دیے ہوئے. تو جب کوئی بیعت ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل اس راستے پہ قدم رکھتا ہے تو اس کو پہلا سبق دیا جاتا ہے. پہلے سبق کو کرنے کے بعد جب وہ شیخ کے پاس آ کر کے اپنے احوال کیفیات بتلاتا ہے تو ان کیفیات کی بیسس پر شیخ فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا اس نے سبق واقعی کیا کہ نہیں کیا، اب اس کو جو ہے وہ دوسرے لیسن کے اوپر ترقی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. تو اس رابطے کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے. तो राबता नहीं होगा तो फिर फैसला कैसे होगा। तो इनका सवाल बिल्कुल बजा है कि जब कोई फीमेल सालिका है तो फीमेल सालिका शेख के पास कैसे जाए और उससे जो है वो कैसे अपने इसबाक के बारे में डिस्कशन करे और शेख जो है वो उसका सबक कैसे बढ़ाएंगे। तो उसका जवाब ये है कि देखें, राबता तो जरूरी है, राबते के बगैर तो कोई चारा नहीं, लेकिन राबते के लिए फिजिकल सोहबत जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो आपके हालात पे डिपेंड करती है। अगर आप मर्द हैं और आप उस शहर में रहते हैं और आपके लिए जो है वो आपके शेख्स जो है वो भी उस शहर के अंदर ही रहते हैं, यानी कि उनकी रिहाइश शहर में है और वो बाकायदा उनका गुजारा भी शहर में होता है, यानी कि हर वक्त शहर से बाहर ही रहते हैं, ट्रैवल के अंदर हर वक्त ट्रैवल में रहते हैं अगरचे कि उनका घर शहर के अंदर है। ठीक है, तो अगर वो शहर के अंदर रहते हैं और आप भी उस शहर के अंदर रहते हैं तो आपके लिए जो है ना उनकी सोहबत में जाकर के वक्त गुजारना ये जरूरी है। आप मर्द हैं, आपके शहर आपके शेख आपके शहर में रहते हैं और मौजूद भी हैं, अब आपके लिए उनकी सोहबत में जाकर के वक्त गुजारना जरूरी है, इससे कोई दूसरा चारा नहीं है आपके लिए। लेकिन आपके शेख सफर में रहते हैं हर वक्त, तो अब जो है ना आपके ऊपर उनकी सोहबत में जाकर के फिजिकल वक्त गुजारना इसकी अहमियत कम हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपको क्या करना होगा कि आपको जो है ना कुछ ऐसे मौके प्लान आउट करने होंगे कि आप भी जो है वो सफर करके शेख के पास जहां भी वो हैं वहां जाकर के उनके साथ कुछ वक्त गुजारें। ठीक है, पहले उसकी अहमियत आपके ऊपर समझने के 100% थी, अब उसकी अहमियत जो है वो 70% रह गई। और जितना फिर आपके अहवाल हैं, आपके पास पता लगा कि जी ज्यादा सफर करने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, या फिर आपके दफ्तर की तरफ से आपके पास छुट्टियां ही नहीं है, या फिर होती हैं तो बहुत ही कम होती हैं, तो अब जो है ना अब इन कंडीशंस में आपके समझने के इंपॉर्टेंस कम होकर के 50% रह जाएगी। तो देख रहे हैं आपके हालात जैसे जैसे है ना उसके मुताबिक आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है। जितने हालात जितने आपके आपको अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज दी हैं उस फैसिलिटी को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जिसका अल्लाह ताला ने आपको फैसिलिटी नहीं दी, मौका नहीं दिया, तो उसकी आपसे पूछ नहीं होगी। ये वही उसूल है कुरान पाक का कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जिसकी जितनी वुसअत है उसके ऊपर अल्लाह ताला उतनी ही जिम्मेदारी डालता है। किसी के पास 100% वुसअत है और वो जो है 50% उसको इस्तेमाल करता है तो वो घाटा घाटे में, उससे इसका सवाल होगा या उसकी जो है वो तरक्की नहीं होगी कि उसके पास तो 100% थी, उसने 50% क्यों इस्तेमाल करी, तो ये उसका कसूर है और इसके ऊपर वो पे करता है। ठीक है, लेकिन किसी के पास जो है 85% वसत है, अब उससे 100% का सवाल नहीं हो सकता और नहीं होगा, ये अल्लाह ताला के इंसाफ के खिलाफ है, ये नहीं होता। ठीक है, ये तो हम मर्द की बात कर रहे थे, अब आप आ जाए औरत के ऊपर। अब औरत जो है वो उसके हालात डिफरेंट होते हैं मर्द के मुकाबले में। ठीक है, अब औरत जो है वो फिजिकल जो है वो सोबत नहीं ले सकती, ज्यादा नहीं ले सकती। अगर शेख जो है वो शहर के अंदर मौजूद हैं तो शेख के बयानात होते हैं, कोई महफिल जिक्र होती है, अब उसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा अपने शौहर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, अपने बहन रिश्तेदारों पर डिपेंडेंट होती है कि जी वो लेकर के उसको उस महफिल जिक्र के अंदर जाए, तो ये उसके हालात हैं, उसके मुताबिक उसकी उसका मामला होता है। तो अब उसको चाहिए कि महफिल जिक्र को अटेंड करे, उसको चाहिए कि जो इस तरह के बयानात हैं उसको अटेंड करे। लेकिन अब जो है दूसरी की सिचुएशन आ गई कि औरत भी है, शेख जो है वो शहर के अंदर हैं भी नहीं, अब क्या करे। तो अब जो है वो आज के दौर में अल्लाह ताला ने लाइव बयान का सिलसिला स्टार्ट कर दिया, पहले के दौर में तो नहीं होता था लाइव बयान का सिलसिला, इंटरनेट था ही नहीं, इंटरनेट था भी तो भी जो है वो कोई इस तरह के लाइव बयान नहीं होते थे, अब उसको ये चाहिए कि लाइव बयान सुना करे। ये उसके लिए अल्लाह ताला ने एक सिचुएशन बनाई है, उसको उस सिचुएशन से फायदा उठाना है। तो उसकी जो सोहबत होगी ना, औरत की जो सोहबत होगी शेख के साथ, वो इन जराए से होगी, महफिल जिक्र अटेंड कर ली, कभी बयान हुआ वो अटेंड कर लिया, लाइव बयान हुआ वो अटेंड कर लिया, और इन्हीं से उसकी तरक्की वैसे होगी जैसे कि किसी मर्द की तरक्की फिजिकल सोहबत से होनी थी। अल्लाह ताला ने तरक्की करनी होती है बंदों की, अल्लाह ताला ने बंदों को उठाना होता है, अल्लाह ताला बिल्कुल 100% वाकिफ है कि ये इस बंदे को मैंने औरत बनाया है, इस मतलब इस ये जो मेरा मेरा इबाद है इसको मैंने औरत बनाया है, उसके मैंने ये हालात रखे हैं, तो इसकी तरक्की जो है वो इस तरीके से होनी है। दूसरे जो है मैंने मर्द बनाया है उसके मैंने ये हालात रखे हैं, उसकी तरक्की जो है वो उसके मुताबिक होती है। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, जो लोग साइंस समझते हैं, जो मैथमेटिक्स समझते हैं ना, उनको ये बहुत आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। एवरीथिंग इज परफेक्टली कैलकुलेटेड, हर चीज परफेक्ट कैलकुलेशन है, हर चीज की एक कॉस्ट होती है, हर चीज का एक इफेक्ट होता है। تو اسی طریقے سے عورت کے لیے جو ہے وہ فزیکل صحبت کی یہاں تک رہے گی کہ اگر اس کے پاس محرم مرد موجود ہیں جو کہ اس کو شیخ کی فزیکل صحبت میں لے جانے کے لیے تیار ہیں تو اب اتنے ہی اس کے لیے ذمہ داری ہوگی. تو اب ایسی عورت کیا کرے؟ تو اس کے لیے جو ہے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ کیا اسباق کی ترقی جو ہے وہ ای میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، فون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے، 100% ہو سکتی ہے اور ایسے ہی ہوتی بھی ہے. خصوصاً ہمارے جو شیخ ہیں ان کے ساتھ تعلق یا ان کے ساتھ صحبت رکھنا آج کے دور میں تقریباً نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو چکا ہے. اگر وہ کسی شہر میں موجود بھی ہوں اور آپ وہاں چلے بھی جائیں آپ کو چند منٹوں سے زیادہ صحبت نہیں ملے گی. بہت زیادہ مصروفیت ہے، بہت لوگ جو ہیں حضرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور حضرت کی ذمہ داریاں اور حضرت کی مصروفیات ڈفرینٹ ہیں. حضرت کا فیض جو ہے نا آج کے دور میں سمجھنے کہ وہ حضرت کے بیانات کے ذریعے سے، حضرت کی کتابوں کے ذریعے سے اور حضرت کے خلفاء کے ذریعے سے، ان تین ذرائع سے دنیا جہاں میں پھیل رہا ہے، لیکن حضرت کی ڈائریکٹ صحبت ملنا یہ نہیں ملتی. یہ چند لوگوں کو ملی ہوئی ہے، وہ بھی خاص وجہ سے ملی ہوئی ہے. وہ کچھ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ حضرت کے ساتھ رہتے ہیں. اگر وہ کام چھوڑ دینا حضرت کے ساتھ ان کی صحبت بھی ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے کوئی شخص دور سے آتا ہے سمجھتے ہیں کہ جی میں نے بیعت کری ہے تو مجھے ٹائم ملنا چاہیے، تو اب اس کو نا 2-4 منٹ مل گئے نا، وہ بس اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کو اسی 2-4 منٹ سے بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن وہ حالات ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت کا فیض بڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کا کام بڑھایا ہے، تو اس وجہ سے اب حضرت کی فضلات فزیکل ٹائم کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ہے تھوڑی بہت جتنا آپ کے حالات کے مطابق ہے، مل جائے الحمدللہ، ایک بیان میں آپ بیٹھ جائیں وہی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے. تو عورت کے لیے تو وہ بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. تو عورت جو ہے وہ حضرت فون کرنے کی کوشش کرتی ہیں، فون پہ بات ہو جاتی ہے تو بھی حضرت 1-2 منٹ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں. لیکن پھر حضرت نے خلفاء بنائے. خلفاء کس لیے رکھے ہیں؟ تاکہ جو ہے وہ جو کام حضرت خود کر سکیں وہ خلفاء سے ہو. خلفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے ریپرزینٹیٹیو، اور ریپرزینٹیٹیو جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اصل نہ کر سکے وہ پھر وہ کام کرے. تو پھر ایسے جو پھر آج کے دور کے اندر خصوصاً لوگ جو نئے بیعت ہوتے ہیں وہ پھر حضرت کے خلفاء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے حالات احوال بیان کرتے ہیں اور وہی ان کے اسباق بھی بڑھاتے ہیں. خلیفہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس بیان کر دو جا کر کے اور بس، یا محفل ذکر آرگنائز کر لو اپنے علاقے کے اندر اور بس. خلیفہ کو حضرت کی طرف سے یہ آتھرائزیشن ہوتی ہے کہ وہ پھر مریدوں کے احوال سن کر کے ان کے اسباق بھی بڑھائے جیسے جیسے وہ مناسب سمجھے. تو آپ کے اسباق جو ہیں وہ اگر آپ حضرت کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر آپ کسی خلیفہ کے ساتھ آپ اپنا رابطہ بنا لیں اور انہی کے ساتھ پھر اپنے اسباق کے اوپر بھی عمل کریں، انہی کے ساتھ پھر آپ ڈسکشن کریں اور یہ سمجھیں کہ آخری بات کر کے ختم کرے گا کہ یہ بات بار بار ریپیٹ کری جاتی ہے کہ اس بات کو ہم نے نہیں بھولنا کہ انسانوں کی اہمیت ہم نے پورے اس بیان کے اندر آپ کے سامنے بیان کری کہ انسان کتنے اہمیت ہوتے ہیں. قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ انسان کی تباہ کرو، قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صحبت اختیار کرو. ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں بہت ساری دلیلوں کے ساتھ، لیکن اب ہم آپ کو ایک اور دوسری بات یاد دلاتے ہیں اور وہ یہ کہ اتنی اہمیت کے باوجود انسان بہرحال ایک وسیلہ ہوتا ہے، انسان بہرحال ایک مینز ہوتا ہے، سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو روحانی فیض ملنا ہے، جو روحانی ترقی ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہونی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو مینز بنا کر کے، اللہ تعالیٰ بندوں کو وسیلہ بنا کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرا دیتے ہیں. یعنی آپ کو جو ہے وہ اگلے لیسن کے اوپر جو پہنچانا ہے نا، اب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، آپ کے دل میں کوئی الہام نہیں آ جائے گا کہ جی اب آپ دوسرے لیسن پہ چلے جائیں، تیسرے لیسن پہ چلے جائیں. اس کے لیے آپ کو شیخ کے وسیلے کی ضرورت ہے. لیکن ترقی جو ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی ہے. ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں، اسی کو الہام کہتے ہیں، اسی کو انگریزی زبان میں انٹیوشن کہتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ دل میں بات ڈال دینا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ جی فلانا شخص جو ہے وہ اس طرح کی محنت کر رہا ہے، بس اس کے تم سبق کو آگے بڑھاؤ، اس کو جو ہے وہ تیسرا سبق دو، اس کو چوتھا سبق دو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کرنے ہیں تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں ٹھیک ٹھیک طریقے سے عمل کرنا ہے. ہم نے جو ہمارے لیے ریکوائرمنٹس ہیں کہ جی ہم نے اپنا ذکر کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ رابطہ باقاعدگی سے کرنا ہے، یہ کام ہم کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آگے چلائے گا، اس راستے کے اوپر بھی چلائے گا جیسے کہ وہ باقی تمام راستوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلاتا ہے. تو اس کے ساتھ آج کا بیان ایک علمی نوعیت کا بھی بیان تھا، تو ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ سیٹ اپ تھا. اگر کوئی سوالات ہیں اس موضوع کے بارے میں یا اور بھی تو آپ ڈیفینیٹلی لکھ کر کے بھیج دیں، بھی خواتین کی طرف بھی ذکر شیٹس کے ساتھ کچھ شیٹس رکھی تھیں سوالات کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ چھوٹی شیٹس یہاں مردوں میں بھی ہیں اور خواتین کی طرف بھی ہیں، جن کے اوپر کے اگر آپ کو ہماری طرف سے ای میلز نہیں ملتی ہیں پروگرامز کے بارے میں تو اپنے ای میل ایڈریسز لکھ کر کے ان شیٹس کے اوپر چھوڑ جائیں یا ہمیں دے جائیں تاکہ ہم آپ کو اپنے گروپ میں سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہمارے پروگرامز کبھی نہیں ہوتے، کبھی ٹائمنگز چینج ہو جاتی ہیں، جیسے نیکسٹ فرائیڈے کو بھی ہمارے محفل ذکر نہیں ہوگی انشاءاللہ عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے، تو ایسے جو چینجز ہوتی ہیں تو وہ ہم صرف ای میل کے ذریعے ہی اس کو اناؤنس کرتے ہیں، تو اگر آپ کا ای میل ایڈریس ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کو وہ اناؤنسمنٹس نہیں ملتی ہوں گی، تو ای میل ایڈریسز اس کے اوپر لکھ دیں، کوشچنز لکھ کر کے آپ ای میل میں بھیج سکتی ہیں، ایس ایم ایس میں بھیج سکتی ہیں، یا مرد جو ہیں وہ سوال کر لیتے ہیں. البتہ یہ کہ اگلے جمعرات کو ہم نے پھر اس مہینے کے لیے وہ خصوصی خواتین کا جو پروگرام تھا وہ ارینج کرنے کا ارادہ کیا ہے. الحمدللہ حضرت سے بھی اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی اور حضرت نے اس کو بہت پسند فرمایا اور اس کو خود فرمایا، اگرچہ کہ ہمارا پہلے سے ارادہ تھا اور حضرت سے پوچھا بھی تھا لیکن حضرت نے خود فرمایا کہ آپ اس کو کیا کریں، تو انشاءاللہ اب ارادہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ جو ہے اس پروگرام کو ہم ارینج کیا کریں گے. تو اس مہینے کا یعنی جون کے مہینے کا اگلے تھرسڈے کو عصر سے مغرب کے درمیان کوئی ٹائم ہم فکس کر لیتے ہیں، مغرب کی نماز تک اس کو ختم کرنا ہے، تو وہ اناؤنسمنٹ ٹائم کی ایگزیکٹ ٹائم کی اناؤنسمنٹ بھی جو ہے وہ ای میل کے اوپر ہی ہوگی، وینیو اس کا موسٹ پرابلی حارہ میں کسی کے گھر پر ہوگا، تو وہ تفصیلات انشاءاللہ ای میل میں ہی بھیجی جائیں گی. اس کے اندر اس پروگرام کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دوبارہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو ایک تو سوال جواب کا موقع ملے اور دوسرے یہ کہ چونکہ محفل ذکر میں یا دوسرے جو بیانات ہوتے ہیں ان کے اندر خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور عموماً بچوں کو عموماً خواتین کو ہی سنبھالنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کافی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، تو بات کو صحیح طرح بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سننا ممکن نہیں ہو پاتا، تو اس طرح کے پروگرام ارینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس ڈسٹریکشن کے بغیر سننے کا موقع ملے، کیونکہ اس میں ہم نے شرط یہ رکھی ہے کہ جو ہسبینڈز ہوں گے وہ بچوں کو سنبھالیں گے، تو باقاعدہ ان کے لیے ایک الگ انتظام کرنے کا کیا گیا تھا پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ ہمارے شہر میں موجود نہیں ہیں ان کے لیے آن لائن فیسلٹی بھی ہے اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کی، تو اگر آپ کسی ایسے ایک شخص کو جانتی ہیں جو کہ سلسلے میں رہ رہے ہیں اور وہ ذکر خاتون جو کر رہی ہیں یا کرنے کا ارادہ یا شوق رکھتی ہیں، تو ایسے خواتین کے لیے یہ پروگرام ہے، یعنی ایک جنرل بیان نہیں ہے، یہ خصوصی طور پر ذکر کی لائن پہ چلنے والی یا ذکر کی لائن پہ چلنے کا شوق رکھنے والی خواتین کے لیے ہے، تو آپ ان کو انوائٹ کر سکتی ہیں ہماری طرف سے اس پروگرام کے اندر بھی. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مغرب کی اذان ہو چکی ہے، بس مختصر سی دعا کر کے ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے کریم آقام تیرا جز مسکین بندے ہیں، ہمارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما، آسانی والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما، آسانی کا مہربانی والا معاملہ فرما، تمام پریشانیوں و مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی ہم میں سے کسی بھی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ دنیاوی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ آخرت کی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ دل کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ محبت کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی برکتوں کے لیے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بھی کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو اس جسمانی بیماری سے اے اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں اے اللہ ان کے بارے میں آج ہی پتہ لگا کہ ان کو پاسبلی جو ہے وہ کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے. اے اللہ ان کو اس مصیبت سے محفوظ فرما. اے اللہ ان کے ڈائگنوسس کو اے اللہ ان کے لیے آسان فرما. اے اللہ کینسر کے مرض سے ان کی بھی حفاظت فرما اور اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایک اور جاننے والی उनकी इस कैंसर के मर से पिछले दिनों वफात हो गई। ए अल्लाह उनकी मगफरत फरमा, ए अल्लाह उनके जो लवायकीन हैं उनको सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमा, ए अल्लाह जिनके बारे में आज इत्तला मिली ए अल्लाह उनको उनको इस मर्ज से महफूज फरमा, और अल्लाह उनके डायग्नोसिस को जो है उनके लिए आसान फरमा, और अल्लाह उनको इस जो भी बीमारी उनको है उससे उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। अल्लाह हमें से तमाम बीमारों को, उम्मत के तमाम बीमारों को अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह उम्मत की तमाम मुसीबतों परेशानियों में उम्मत की मदद फरमा। अल्लाह आज उम्मत जो है वो यतीम होती नजर आती है, अल्लाह इसके सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नजर नहीं आता। अल्लाह आपकी रहमत अल्लाह हमारे लिए अभी भी कायम है, अल्लाह इस रहमत से फायदा उठाने वालों में हमें शामिल फरमा। अल्लाह आपकी रहमत तो हर चीज के ऊपर वसी है, आपने खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया इन रहमती वसअत कुल शैइन, कि मेरी रहमत जो है वो हर चीज के ऊपर वसी है। लेकिन ए अल्लाह अगर कोई आपकी रहमत के अंदर खुद ही दाखिल ना होना चाहे तो ए अल्लाह फिर उसके लिए ये रहमत भी नहीं होती। ए अल्लाह जैसा कि शैतान जो है उसने अपने आप को इस रहमत से अलग कर लिया, अब उस इस रहमत के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं। ए अल्लाह उसी तरीके से जो लोग शैतान को अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं, शैतान को अपना अपना मुतबे बनाते हैं, ए अल्लाह उन लोगों के लिए भी इस रहमत के अंदर कोई जगह नहीं। ए अल्लाह हमें उन लोगों के अंदर शामिल ना फरमा, ए अल्लाह उन लोगों की सोहबत से हमें महफूज फरमा, ए अल्लाह उन लोगों के शर से हमें महफूज फरमा, ए अल्लाह हमें अपनी रहमत को कैश करने वालों में से शामिल फरमा, ए अल्लाह हमारे नाम को अपने बख्शे बख्शाए बंदों के अंदर शामिल फरमा, ए अल्लाह हमारी तमाम गलतियों को, कोताहियों को, गफलतों को अपनी रहमत से माफ फरमा, ए अल्लाह कसरत के साथ अपना जिक्र करने वालों में शामिल फरमा, ए अल्लाह अपनी रहमत का साया हमारे ऊपर हमेशा कायम फरमा, और ए अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को भी अपनी रहमत से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।